بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے شیاطین و ابلیس کا موضوع قرآن کریم کی آیات و حدیث کے تناظر میں چل رہا تھا. آج کے دن انشاءاللہ ہم ایک اگلے مرحلے میں داخل ہوں گے اور ہماری گزشتہ گفتگو اس کو منظم تر طریقے سے ملاحظہ کریں گے. تھوڑا سا حصہ ہمارے گزشتہ سلسلے کا رہ گیا کہ جس میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات, جس میں ابلیس ان کے پاس آیا, وہ تذکرہ کیے جا رہے تھے. اگرچہ سب کا احاطہ ہم نہیں کر سکے, لیکن جو ہماری معتبر کتب میں وارد ہوا ہے اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیا گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ آج ہم کلمہ شیطان سے انشاءاللہ تعالی اس عمل کا آغاز کریں گے اور قرآن کریم کے پھر موضوعات میں انشاءاللہ داخل ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کریم کے جو اہم ترین ہدایت کے پیغام ہیں ان میں ایک تفصیلی تعارف شیطان کا کرایا گیا ہے, اور اس تفصیلی تعارف سے اگر ہم ایک جامع استفادہ کرنا چاہیں تو بآسانی یہ استفادہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ایک کثیر آیات ہیں جو ابلیس, شیاطین اور شیطان کے کلمے کے اوپر مشتمل ہیں. لیکن تیزی سے ہم پہلے اس کو انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں کہ جو دو واقعات ہمارے پاس رہ گئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں صرف ترجمے کی حد تک میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ منجنیک کے حوالے سے ہے جو ہماری کتاب تفسیر فرات میں وارد ہوا ہے. تفسیر فرات, اس کے حوالے سے گفتگو موجود ہے. بہرحال جو اس میں یہ روایت وارد ہوئی ہے, اس روایت سے ایک استفادہ آج کے دور میں کیا جا سکتا ہے کہ جتنے بھی شیطانی بڑے بڑے پلان ہیں, جتنے بھی شیطانی سازشیں ہیں, اس میں ابلیس کا کلیدی کردار ہے ان تک ایک بات کو پہنچانے اور وحی کرنے کے اعتبار سے. تفسیر فرات میں امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ قرآن کریم میں جو فرمان الہی ہے, قلنا یا نار کون بردا وسلاما علی ابراہیم, کہ اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر, تو اس کے ضمن میں فرماتے ہیں کہ اول منجنیک عملہ فی الدنیا اول منجنیک انا اولا منجنیک عملہ فی الدنیا, دنیا میں پہلی منجنیک جو بنائی گئی وہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی تھی, جو کہ بسور الکوفہ فی نہر, کہ کوفہ کی جو دیواریں تھیں شہر کوفہ کی نہر کے پاس, اس جگہ پہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بنائی گئی. اور وہاں پہ ایک گاؤں کے اندر جس کو قنطانہ کہا جاتا تھا, وہاں پہ اس کو ایجاد کیا گیا, اور اس کے ایجاد میں ابلیس ہے جس نے عمل ابلیس و المنجنیک, پہلی منجنیک وہ ابلیس نے بنائی. واجلس فیہ ابراہیم, اور اسی نے ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے دور میں بٹھایا. وارادوا ان یرموا بہ فی نارہا, اور اس آگ میں اس منجنیک کے ذریعے سے پھینک دیں. تو اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا, السلام علیک یا ابراہیم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, پورا سلام بھیجا. اور فرمایا, الک حاجت, ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہو, کسی قسم کی حاجت ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا, ما لی الیک حاجت بعدہ, اس کے بعد تجھ سے مجھے کوئی حاجت نہیں ہے, تیری طرف مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, یعنی میرا رب وہ میرے دل کی بات جانتا ہے, جہاں تک تیری بات ہے تو مجھے تجھ سے کوئی مدد نہیں لینی. تو تب اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت ارشاد فرمائی تھی. اس کے بعد ایک واقعہ ہے ذوالکفل کا. ذوالکفل کا جو واقعہ ہے وہ قصص الانبیاء میں قطب الدین راوندی نے ذکر کیا, اور وہاں سے یہ سید نعمت اللہ جزائری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے, کہ ان کی معروف کتاب ہے النور المبین فی القصص الانبیاء. ذوالکفل ان کا نام عبیدیہ تھا, غالباً عبیدیہ ہی نام ہے ان کا, عبیدیہ. ये इनका उवैदिया बिन इदरीम, ये नाम इब्रानी ज़ुबान में है। हज़र मूत या हज़र मौत, ये जगह यमन और सऊदी अरब के दरमियान बॉर्डर के ऊपर बनती है, यहाँ रहा करते थे। और कहा जाता है कि ये अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। बास ने ये भी कहा है कि ज़ुल्कफ़्ल बिन अय्यूब, इनको अल्लाह सुबहान तआला ने नबी बना के भेजा इन किताबों के मुताबिक जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद। इसलिए जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े के बाद ही इस किताब में ज़िक्र किया गया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद इधर ज़िक्र किया गया है। ज़ुल्किफ़्ल के वाक़े में असल में कुरान करीम में इनका तस्करा वारिद हुआ है। सूरह अंबिया आयत नंबर 85 और 86 में इरशाद बारी तआला होता है, व इस्माईल व इदरीस व ज़ुल्किफ़्ल कुल्लुन मिन अस्साबिरीन, के इस्माईल, इदरीस और ज़ुल्किफ़्ल ये तीनों के तीनों बहुत साबरीन में से थे। इधर इस्माईल से मुमकिन है मुराद वही शख्सियत हो जो वादिकुस्साद है, सादिकुलवाद है, के वादे को सच्चा कर दिखाने वाले हैं, सादिकुलवाद। मुमकिन है इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनका नाम भी इस्माईल है। तो खुलासे कहना कुल्लुन मिनस साबिरीन, कुरान करीम ने इनके सब्र को उभारा है। व अदखलनाहुम फी रहमतिना, कि हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहुम मिनस सालिहीन, ये सालिहीन में से थे। इनका वाक़या इस तरह से जिक्र हुआ है कि एक नबी यसा के नाम से कुरान करीम ने इनका तस्करा भी किया है। वाक़या अलबत्त वारिद नहीं हुआ कुरान करीम में, बाज़ अम्बिया अलैहिस्सलाम के फ़कत नाम वारिद हुए हैं। तो इन्होंने वसीयत की, सही, जब वो बुज़ुर्ग हो गए, लौक लम्मा कबूर अल यसाउ, जनाब यसा अलैहिस्सलाम ये ईसा अलैहिस्सलाम से हट कर हैं, यासीन आइन यसा अलैहिस्सलाम, जब वो बूढ़े हो गए तो उन्होंने अपने बाद किसी को खलीफा बनाना था। इस बात से हमें पता लगता है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपने दौर में हाकिम हुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह ताला का कुरान करीम में वाज़ ज़ाबिता है ना कि इन्नल अर्दा यरिसुहा इबादिय सालिहून, उसका आगाज़ का हिस्सा किया, वलाकद कतबना फिल ज़बूर मिन बाद ज़िक्र, कि हमने ज़बूर में भी ये बात, ज़िक्र के बाद हमने ज़बूर में भी ये लिखा। क्या बात लिखी? अन्नल अर्दा यरिसुहा इबादिय सालिहून, कि ज़मीन के जो वारिस हैं वो मेरे सालिह बंदे ही हैं। इसलिए जब भी अल्लाह सुबहान तआला का सालिह बंदा गुजरा है वही ज़मीन का वारिस करार पाया है। तो जनाब यसा अलैहिस्सलाम को ये तौफीक हासिल हुई कि वो एक हुकूमत और हाकमियत कायम कर लें। इसलिए जब वो बुज़ुर्ग हुए तो उन्होंने अपने बाद अपने इस्तखलाफ के लिए एक शख्स का इंतखाब करना था। तो इधर वो बयान करते हैं, इन्नी अस्तखलफ तो रजुलन, मैं एक ऐसे शख्स को अपने बाद खलीफा बनाना चाहता हूँ, यामलो अलन्ना सफ़ी हयाती, कि वो ज़िंदगी में क्या करें, लोगों के दरमियान, मेरी ही ज़िंदगी में लोगों के दरमियान बाअमल ज़िंदगी बसर करे, अमल करता हो। फ़ानज़ुरु कैफ़ यअमल, और मैं उसका मुशाहिदा करूँगा कैसा वो अमल करता है। लोग जमा हो गए, और जमा जब लोग फ़जमा अन्नास, तो फिर लोगों को उन्होंने जमा किया, यानी इरादा किया कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, एक खलीफा तश्कील दूँ, एक खलीफा को बनाऊँ, और ऐसा खलीफा हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसके आमाल भी देखूँ कि कैसे हैं उसके आमाल। लोगों को जमा किया गया, फ़क़ाल लहुम, जब लोग आ गए तो जनाब यसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन यतकफ़लुली बिसलासिन, तीन काम की कौन कफालत इख्तियार करेगा मेरी जानिब से, तीन उमूर को कौन है कि जो अंजाम दे। इससे ये पता लगता है ये तीन उमूर अम्बिया व औलिया अलैहिस्सलाम ही अंजाम दे सकते हैं। उनमें से पहला अमर यह है कि अयसूमन नहार, दिनों को रोज़े रखा करें, व यकूमल लैल, पूरी रात क़याम इबादत करें। तीसरा, वला यग़ज़ब, गज़ब ना करें। आपको मालूम हो गया कि कहाँ से इब्लीस ने अबाना है, सही है, वला यग़ज़ब, कि गज़ब ना करे। फ़काम रजुलुन तज़दरीहिल आयुनु, एक शख्स खड़ा हो गया, आंखें उसे नहीं हकीर जानती थीं, यानी लोगों की निगाहों में उसके फ़क्र की वजह से, गुरबत की वजह से कोई मकाम मादी नहीं था, मादी ज़ाहरी मकाम नहीं था, यानी وہی والا مسئلہ کہ جو تالوت کے انتخاب میں پیش آیا کہ جالوت بہت بڑی لشکر لے کے آیا تھا اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی سکت ظاہری طور پہ نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں میں، لیکن ایک بستی والوں نے کہا کہ ہم حتماً و حتماً مقابلہ کریں گے۔ بستی بھی چھوٹی نہیں تھی، ایک متوسط بستی تھی آبادی کے اعتبار سے۔ اس نے اپنے دور کے نبی سے کہا کہ اللہ سے درخواست کریں، تو اللہ سے جب انہوں نے درخواست کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تالوت کی طرف جو علامات بتائیں وہ تالوت کے اوپر منطبق ہوتی تھی۔ بہرحال تالوت ایک لکڑہارے یا چراوے تھے، لکڑیاں کاٹ کے اور بیچ کے گزارا کیا کرتے تھے، لیکن جسمانی طور پہ اور علم کے طور پہ قوی تھے۔ قرآن نے ان دو خصلتوں کا بیان کیا۔ اسی طرح یہ شخصیت جناب ذوالکفل علیہ السلام، یہ ظاہری طور پہ مالی طور پہ بہت زیادہ مالدار گھرانے سے اور معروف کسی قبیلے کے گھرانے سے نہیں تھے، لہذا تزدریح الاعین، لوگوں نے انہیں آنکھوں میں حقارت کا احساس پایا، یعنی لگا کہ یار یہ کیا چیز ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی یہ ایک عام سا بندہ یہ ہمارے اوپر سربراہ بن جائے، نہ یہ کسی پارٹی کا ہے، نہ کسی حکمران کے بیٹا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی اس کی خصوصیات ہیں، تو لوگوں کی آنکھوں میں قدر نہیں تھی۔ فقال انا وکان نبیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ تین امور انجام دوں گا۔ وکان نبیا، پہلے سے نبی تھے، جناب یسوع علیہ السلام کو معلوم تھا۔ وکان یقضی اول النہار، تو وہ فقال ابلیس لأتباعہ، جب انہوں نے اب تین امور انجام دینے تھے، جب پہلا دوپہر گزر گئی، یعنی پہلا دن کا حصہ سورج نکلنے کے بعد دوپہر کا ٹائم آ گیا نا، دوپہر سے پہلے پہلے اول نہار اسے کہتے ہیں، ظہر سے پہلے کا، ظہر کے بعد کا جو ہوتا ہے وہ پھر اوج نہار آپ کہہ لیں کہ، یا سونے کا ایک یا ستانے کا ٹائم ہوتا ہے، تو یہ بھی آرام کرنا چاہتے تھے، کیونکہ اس ٹائم آرام کریں گے تو رات کو جاگ سکیں گے۔ تو جناب ذوالکفل اب آرام کی غرض سے گئے، تو ابلیس نے صدا دی لأتباعہ من لہو، کون ہے مجاہد نکل آئے اس کو لے کے آئے یا اس کو تنگ کرے۔ فقام واحد منہم، ان میں سے ایک کھڑا ہوا، یقال لہ الابیض، اسے ابیض کہا جاتا تھا شیاطین کی دنیا میں، تو اس نے کہا انا، میں جاؤں گا۔ فقال ابلیس، ابلیس نے کہا اذهب الیہ، جاؤ اس کے پاس، لعلک تغضبہ، شاید وہ غضبناک ہو جائے، غضب میں تمہیں لے کے آئے، یعنی غضب کے ذریعے سے اولیاء الہی و جو بزرگ اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو پھسلاتا ہے غضب کے ذریعے سے۔ فلما انتصف النہار، جب نصف نہار ہوا، او صحیح سورج اوج پہ وسط آسمان پہ پہنچ گیا، جاء الابیض الی ذوالکفل، تو ذوالکفل کے پاس یہ آیا ابیض، شیطان ابلیس، وقد اخذ مزعہ، انہوں نے اپنے بستر کے اوپر وہ لیٹ گئے تھے سونے کے لیے، فصاح، زور زور سے چیخے مارنے لگا، انی مظلوم، انی مظلوم، میں مظلوم، بڑا ظلم کر دیا گیا ہے، میرے پاس آؤ اور میری مدد کرو۔ فقال لا انصرف فاعطاه خاتمه، تو اس نے کہا کہ میں کسی صورت میں نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ یہ اپنی انگوٹھی دیں، انہوں نے انگوٹھی دے دی۔ فقال اذهب واتنی بصاحبك، کہ جاؤ اور اپنے صاحب کو لے کے آؤ، جو تمہارا سرپرست ہے اسے لے کے آؤ۔ تو وہ گیا اور اگلے دن پھر اسی ٹائم پہ آ گیا، اب ایک دن نہیں سو سکے کہ اب وہ دوپہر کا ٹائم اس نے گزار دیا اسی بحث مباحثے میں اور نیند خراب کر دی۔ اگلے دن پھر موقع آیا اور یہی ٹائم آیا، تو وہ اپنے بستر کی طرف تشریف لے گئے کہ آرام کریں، تو دوبارہ شور مچانے لگ گیا کہ میرا جو دشمن ہے اس نے لم یلتفت الی خاتمہ، کا وہ تمہارے اس انگوٹھی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا۔ ادھر یقیناً کوئی پیچھے واقعہ ہے جس کی وجہ سے وہ یہ ہو رہا ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں کتابوں میں وارد ہوا، جتنا وارد ہوا وہ آپ کی خدمت میں بیان کر۔ انگوٹھی کا جناب ذوالکفل اور ایک شخص اور اس کے درمیان اس کا چیخ و پکار کرنا اور ایک بہانہ کرنا، یقیناً کوئی ایک ربط ہوگا۔ بہرحال ادھر یہ بیان کیا گیا کہ وہ انگوٹھی کے مسئلے کے اوپر شور مچاتا رہا، تو وہاں پہ جو دربان تھا جناب ذوالکفل کا، تو اس نے کہا کہ یہاں سے جاؤ اسے سونے دو، کل بھی تم نے لم ینم البارحہ، کل بھی تم نے اسے سونے نہیں دیا تھا۔ صحیح ہے، آج بھی تم سونے نہیں دے رہے اور کل بھی، ولا امس، صحیح ہے، رات بھی نہیں سوئے اور کل بھی وہ نہیں سوئے، تو سونے کا انہیں موقع دو. اس نے کہا کہ لم ادعو، کہ میں نہیں ترک کروں گا کہ وہ سو پائیں جبکہ میں مظلوم ہوں، ضروری ہے کہ میری مدد کریں. تو وہ دربان آیا اور بتایا انہوں نے جناب ذوالکفل کو کہ اسی طرح یہ شور مچا رہا. انہوں نے پھر ایک رسالہ لکھا، اس کے اوپر اپنی مہر لگائی اور اسے دیا اور کہا کہ اسے لے کے چلے جاؤ، یہ تمہارا مسئلہ حل کر دے گا. تو اب پھر تیسرے دن وہ آ گیا. اب تیسرے دن آیا تو اب وہ سونے لگے، دو دن نہیں سوئے، آرام ہی نہیں کر سکے. تو یہاں پہ اب اس نے خوب شور مچانا شروع کر دیا. اب جب شور مچانا شروع کیا تو دیکھا کہ اس کے اس پورے پلان میں کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا، یعنی وہ تو حتمن سو گیا. اس نے تو چیختے چلاتے ہی رہنا، وہ چیختا چلاتا رہا حتی قاما، دیکھا کہ کوئی توجہ نہیں ہے، غصہ نہیں دلا سکا جناب ذوالکفل کو. تو اٹھا اور اپنے سر کے اوپر فاخذ بیدہ فی یوم شدید الحر، کہ اس وقت گرمی بھی بڑی شدید تھی اور اس قدر شدید گرمی تھی کہ اگر گوشت کے اوپر ایک گوشت کو سورج کے سامنے رکھا جائے، وضعت فیہ بضعت لحم علی الشمس، کہ یعنی اگر آپ اس گوشت کے ٹکڑے کو اپنے منہ میں سورج کے سامنے رکھیں تو ممکن ہے کہ وہ پک جائے. ایک مبالغہ کی حد تک گرمی کی شدت بیان کرنا، مقصود ہے کہ وہ اس کے اوپر حرارت آ جائے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہ اپنے کھڑے ہو کے سر پہ ہاتھ رکھ کے سورج کے سامنے بیٹھ کے چیخو پکار کر رہا ہے کہ میں مظلوم، یہ وہ فلاں، پورا ایک نقشہ کھینچ رہا ہے، لیکن کوئی کسی نے اس کے اوپر اثر انداز کوئی نہیں ہوا، اور نہ اسے بھگایا نہ کوئی اسے کچھ کہا. تو یہاں پہ وہ مایوس ہو گیا اس سے کہ وہ جناب ذوالکفل کو غضبناک کرے، اور اس بنیاد کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے قصہ اس دور کے نبی کی پیش بھی کیا، لیصبر علی الاذی کما یصبر الانبیاء صلوات اللہ علیہم علی البلاء، کہ جس طرح سے دیگر انبیاء علیہ السلام نے بلاؤں کی پر صبر کیا ہے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر کو بھی اللہ تعالیٰ نے تلقین کی ہدایت فرمائی کہ وہ صبر کریں. اسی طرح اگلی روایات میں وارد ہوا ہے کہ خدا امام علیہ السلام سے پوچھا گیا، عبدالعظیم حسنی رضی اللہ عنہ بڑی عظیم شخصیت گزری ہیں تہران میں، جن کا مزار ہے، امام نقی علیہ السلام اور امام تقی علیہ السلام کے یہ اصحاب میں سے ہیں. تو یہ امام تقی علیہ السلام کو انہوں نے لکھا کہ کیا نام تھا ذوالکفل کا اور وہ نبیوں میں سے تھے یا نہیں. تو امام علیہ السلام نے اس کتاب کے مطابق یہ مجموع البیان میں بھی وارد ہوا ہے، تحریر فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک وہ جو معروف ہمارے ہاں عدد ہے کہ 124,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 313 مرسل رسول تھے، اور ذوالکفل انہی میں سے ایک ہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد تھے، لوگوں میں فیصلہ کیا کرتے تھے جیسا کہ داؤد علیہ السلام فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن اللہ عز و جل کے علاوہ کسی پر بھی غضب، یعنی اللہ کی خاطر غضبناک ہوتے، ذاتیات کی اساس پہ غضبناک نہیں ہوتے تھے. یہ وہ عام پیغام ہے، ذاتیات کی اساس پہ غضبناک ہونا ترک کر دیں، معنوی مراتب حاصل ہو سکتے ہیں. خداوند متعال مختلف حوادث ہیں، مصیبتیں ہیں، ان سے دوچار اسی لیے فرماتا ہے تاکہ یہ صبر کا لطف جو ہے انسانی وجود کے اندر وہ برپا ہو سکے. پھر شیاطین کے بڑے ہتھیاروں میں سے کیا ہے؟ غضب ایک بڑے ہتھیاروں میں سے، انہی ہتھیاروں سے وہ اس کو انجام دیتا ہے اور لوگوں کو بھڑکاتا ہے. ذوالکفل کا واقعہ آپ نے ملاحظہ کیا، اور یہ چند ہمارے پاس واقعات وارد ہوئے ہیں. یہاں پہ آئیں اب ہم قرآن کریم کی آیات میں شیطان لفظ کے اعتبار سے داخل ہوتے ہیں. ابھی تک ہم نے جو مطالعات کیے ہیں وہ کلمہ ابلیس کے اعتبار سے تھے کہ قرآن کریم میں، البتہ آیات ہم پڑھتے رہے شیطان کے حوالے سے، لیکن جو شیاطین کے حوالے سے تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا، اب ہم اسے قدر منظم انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں. قرآن کریم میں 11 جگہوں پہ کلمہ ابلیس وارد ہوا ہے، 11 جگہوں پہ، لیکن بقیہ جتنی بھی جگہیں ہیں کلمہ شیطان یا شیاطین وارد ہوا ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق کلمہ شیاطین کے علاوہ بھی ابالسہ جیسے لفظ ہے، اور اسی طریقے سے عفاریت لفظ ہے، اس طرح سے اور بھی چند دیگر وارد ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ قرآن کی طرف رجوع کریں تو سب سے زیادہ جس کلمے کو آپ کو دیکھنے کا موقع ملے گا وہ لفظ شیطان ہے. لفظ شیطان کو کئی طریقوں سے مورد بحث بنا سکتے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس سے بحث کریں اس تناظر میں کہ کیا کیا شیطان کے اوصاف قرآن نے ذکر کیے ہیں اور اس سے بچنے کے کیا ہمارے پاس ذرائع ہیں. بالفاظ دیگر مصائد الشیطان، وہ جو اس کے سازشیں پھندے ہیں، پھندوں کو پہچانے شیطان کے. شیطان کی معرفت ہی قرآن نے اس لیے کرائی ہے. اور پھر اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے. ہم درمیان میں ایک ذہنی آمادگی کے لیے کہ یہ آیات پڑھیں، کچھ نہ کچھ ہم مسلسل مطالعہ کرتے رہیں. جیسے ایک ٹاپک ہم نے ترک کر دیا، اب انشاءاللہ تعالی منظم آئے گا کہ اعمال کو شیطان کیسے مزین کرتا ہے. صحیح، چار پانچ آیات ہیں کہ جن میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اعمال کو مزین کرتا ہے. دوسرا ہمارے پاس اسی طرح ٹاپک آتا ہے جیسا کل ہم پڑھ رہے تھے، استعاذہ کا. استعاذہ کس طریقے سے اس سے بچا جائے، یا واردات کیسے کرتا ہے. قرآن نے بعض کلمات اختیار کیے، نزغن ہے، تمنا ہے، وسوسہ ہے، اغوا ہے، زینت ہے. یہ کس کی طرف تشبیہ دی ہیں، نسبت دی ہیں؟ ابلیس شیطان کی طرف. سب سے پہلے آئیں شیطان کلمے کو ہم ملاحظہ کریں کہ اس کا معنی کیا وارد ہوا ہے. بعض نے اس کو شطنہ سے تعبیر کیا ہے کہ یہ شطنہ سے بنا ہے. شیطان جس طرح ابلیس ایک ذات تھی یا صفت تھی، ہم نے کیا مطالعہ کیا اس کے مطابق، ذات تھی یا صفت تھی ابلیس؟ صفت تھی ابلیس، کیونکہ ابلیس کا اصل نام جو ہے وہ ابلیس نہیں ہے. بعض جگہوں پہ حارس وارد ہوا ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اور لفظ وارد ہوا، تین چار الفاظ وارد ہوئے، ہم نے سب نہیں جمع کیے، تین چار کلمات وارد ہوئے کہ یہ ابلیس کا اصل نام ہے. پھر ابلیس ایسا نہیں ہے کہ پہلا جن تھا، کئی قبائل اس سے پہلے موجود تھے کہ جو جنوں کے قبائل تھے ان میں سے ایک ابلیس بنا. یعنی نفس اس کا تھا، زمین کے اوپر وہ عبادات کرتا رہا، اپنی عبادات کی وجہ سے وہ ایک مقام تک پہنچا، لیکن اپنے وجود میں کافرین میں سے تھا، اپنے وجود میں وہ متکبرین میں سے تھا. ایک وقت آیا کہ وہ آشکار ہو گیا. تو ابلیس ائمت الشیاطین ہے، تمام شیاطین کا امام ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مظہر ہے اس میں مضل. اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے. عرفا فرماتے ہیں کہ مضل، کلمہ مضل کا مظہر کون ہے؟ یہی ابلیس اور شیاطین. اب ہم کلمہ شیطان کے اعتبار سے دیکھتے ہیں. کلمہ شیطان کا جو تذکرہ کتب میں وارد ہوا ہے، اس لفظ کا جو معنی ہے، ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ شیطانہ سے بنا ہے. جنہوں نے کہا ہے کہ یہ کلمہ شیطانہ سے بنا ہے، ان کے مطابق اس کا لغوی معنی ہے بعدت، دور ہو جانا. صحیح ہے، دور ہونا، دور ہونے والا. اور رسی کو بھی شیطانہ سے تعبیر کیا ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں مصباح المنیر سے یہ پڑھ رہا ہوں. ان میں سے پہلا معنی یہ ہے کہ انہم من شطن، یعنی اذا بعد عن الحق، جب بھی حق سے کوئی دور ہو جائے اسے کیا کہیں گے؟ شیطنت. یا رحمت الہی سے کوئی دور ہو جائے اسے شیطانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. پھر آہستہ آہستہ جن اور انس میں ہر سرکش، اور جو جن انس اور مویشیوں میں چلنے پھرنے والی مخلوق، درندے ہوں، جانور ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، سانپ بچھو ہوں، بس جن اور انس اور زمین پہ چلنے والے جتنے بھی جانور ہیں، ان میں جتنے بھی متمرد، سرکش، باغی اور کجروی اختیار کرنے والے ٹیڑے افراد یا ٹیڑی جو صفات کے مالک ہیں، نقصان دہ، جو آپ ٹیڑے الفاظ یا ٹیڑے ایک کجرو یا کجروی والے یا ٹیڑی صفات کے مالک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے عمل سے نقصان پہنچانے والا ہے بشر کو، انسانیت کو، یا خیر کو، یا نفع کو. خلاصہ کلام کہ ہر متمرد، سرکش، باغی اور کجروی اختیار، حق سے کجروی اختیار کرنے والا، حق سے رخ پھیر لینے والا، اس کو اصطلاح میں شیطان کہا جانے لگا۔ اس لیے یہاں پہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں آپ کی خدمت میں لغت سے، وَكُلُّ عَاتٍ متمرد من الجن والانس والدواب فهو الشیطان۔ بس آپ کو یہ معلوم ہو گیا شیطان کسی ذات کا نام نہیں ہے، جس میں یہ صفت پائی جائے آپ کیا کہیں گے؟ شیطان۔ اردو میں ایک اچھا کلمہ استعمال ہوتا ہے، بعض ایسے الفاظ ہیں جو اردو میں معنی کو بیان کرتے ہوئے محاورتاً ہمارے معاشرے میں رائج ہو گئے کہ انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بہت ہی زیادہ اذیت دے رہا ہو اور تنگ کر رہا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہاں، شیطنت نہ کرو، شیطانی نہ کرو زیادہ۔ کیوں آپ یہ بات بیان کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر نفس کے اندر خوب سرکشی آئی ہوئی ہے۔ یہ یاد رکھیں، نفس اصل میں سرکش ہوتا ہے، نفس میں طغیانی آتی ہے، نفس ہے کہ جو طاغی بنتا ہے، طاغوت بنتا ہے۔ لہذا بچوں میں بعض اوقات بھرپور ہم عام محاوراتی زبان میں اسی تمرد یا کیا نام ہے کہ شیطنت کو، یہ جو سرکشی اور بغاوت ابھری ہوئی ہے طغیانی، اسے شوخی کے نام سے بیان کرتے ہیں۔ محاورتاً بعض اوقات کیا کہتے ہیں کہ بچہ بڑا شوخ ہوا ہے، شوخی میں آیا۔ یہ شوخی نہیں، اس کے نفس کے اندر ایک سرکشی اور بغاوت ابھری ہوئی ہے۔ ادھر نفس کو رام کرنے کے لیے آپ کو منصوبہ بنانا پڑے گا، کوئی نہ کوئی قدم اٹھانا پڑے گا، کوئی مرحلہ طے کرنا پڑے گا، وإلّا اس کا نفس جو ہے وہ سنبھلنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح بعض جوانی کے سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں، کچھ نہیں ملتا، وہی موٹر سائیکل پکڑتے ہیں اور ویلنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ٹائر کے اوپر چلانا احمقوں والے سارے کام شروع کر دیتے ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی بہادری ہے۔ یہ چیختے چلاتے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہوئے جا رہے ہوں تو یہ آشکار وہ شیاطین نفوس ہیں کہ جن کے وجود سے سرکشی ان کے عمل سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح یہ جو سیاسی حکمران بیٹھے ہوئے ہیں کہ پورا جہان بھی اگر یہ کھا جائیں تو تب بھی یہ فقیروں کی طرح ہی اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، جو یہ تم یتیموں جیسی شکل بنا کے کہ ہم بے گناہ ہیں اور کوئی ہمارا جرم نہیں ہے، اس طرح سے سامنے آ جائیں گے۔ یہ حقیقی شیاطین ہیں۔ بس شیطنت کو اگر ہم نے پہچاننا ہے، کس سے پہچانے؟ اس تعبیر کے مطابق جو لغوی معنی سامنے آیا، سرکشی سے۔ جو سرکشی دبا دے یہ شیطان نہیں بنا۔ کہ ابھی آپ کی خدمت میں ایک چھوٹا سا تعارف آج کرایا جائے گا روایات اہل بیت علیہ السلام سے بھی، کہ جو سرکشی دبا دے یہ شیطان نہیں بنا۔ اگر اس نے سرکشی کا اظہار کر دیا، مثلا قانون توڑا اور آگے سے بدماشی بھی دکھا رہا ہے، صحیح ہے، قانون توڑ کے ہٹ درمی بھی دکھا رہا ہے، تمرد اور ہٹ درمی ایک ہی چیز ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی، علماء جیسا بیان فرماتے ہیں کہ متمرد کو جو ہٹ درمی دکھاتا ہے اسے معاف نہیں فرمائے گا، وہ گناہگار جو توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرما دے گا، لیکن وہ شخص کہ جو ہٹ درمی دکھاتا ہے اسے قطن معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ نے جب بات ملاحظہ کی تو آئیں اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ شاطا یشیتو سے ہے۔ شاطا یشیتو بھی لیں تو بطلان، باطل اس کا مطلب ہوتا ہے، جلا دینے والا یا جلا ہوا، جو جلا بھی دے، احتراقہ جو جل گیا ہے۔ معجم المقاییس اللغہ میں اس کا کلمہ وارد ہوا ہے کہ یہ صحیح یدل علی البعد، دوری پہ دلالت کرتا ہے۔ بس جو راہ حق سے دور ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت الہی سے دور ہے، رحمت سے دور ہے، جو بھی ہدایت سے دور ہے، وہ شیطان ہے۔ اب ہم نے اس کو تانا بنا دیا اپنی زبان میں، اس لیے شیاطین کو بھی شیطان کہیں تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے، تو تانا بنانے کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ صحیح معرفت اسے دیں کہ بھائی شیطان وہ ہوتا ہے، ایک وصف ہے، اور ہر اس فرد کے اوپر یہ کلمہ منطبق ہوتا ہے یا بولا جا سکتا ہے ہر اس فرد پر کہ جو اللہ کی رحمت سے، حق سے، حق کی راہ سے اور ہدایت سے دور ہو، وہ کیا بن جائے گا؟ شیطان کہلائے گا۔ لہذا ادھر بھی آپ نے دیکھا یدل علی البعد۔ تو اسی طریقے سے ایک طولانی رسی کو بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی بعد کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ طولانی رسی بعد کا باعث بنتی ہے نا، دور کی چیزوں کو رب دے دیتی ہے، اس لیے اسے بھی شیطانہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پھر خود ذکر کرتے ہیں کہ جہاں تک شیطان کی بات ہے تو بعض اس بات کے قائل ہیں کہ اس میں با اور نون یہ نون جو ہے نا اس میں وہ اصلی ہے شطانہ میں، بعض نے کہا کہ اس کلمے میں نون اصلی ہے. کیوں؟ لبعدہی عن الحق و تمردہی، کیونکہ یہ حق سے دور ہو گیا اور اس نے ہٹ درمی دکھائی. ہٹ درمی کی میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو، اور جو ہٹ درمی دکھاتا ہے اسے خود پریشان زیادہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے مقابلے میں جس کے سامنے ہٹ درمی دکھائی گئی ہے وہ اس کے ساتھ واقعی ایک سخت سلوک کرے تاکہ اس کو جسے کہتے ہیں عقل ٹھکانے آئے تو تب وہ بات سمجھے. نہیں، اسے خود خطرے کا احساس کرنا چاہیے. مثلاً تمرد یا ہٹ درمی سے مراد یہ ہے، ایک خاتون کو کہیں حجاب کرو، ایک دفعہ خاتون کہتی ہے کہ بس کیا کروں، ہمارے گھرانے میں رائج ہی نہیں ہے، معاشرہ ایسا ہے، آخر جینا ہے، یہ جو مختلف بہانے ہیں بہانے کر کے وہ اپنے آپ کو گناہ گار کہہ رہی ہے، لیکن کہہ رہی ہے کہ میں نہیں مقابلہ کر سکتی، مثلا فلاں شہوت کا، فلاں معاشرے کا، فلاں ایک دباؤ کا میں نہیں شکار ہو سکتی. یہ ہٹ درم نہیں ہے، عاصی ہے، یہ معصیت کار ہے، توبہ کرے گی اللہ معاف کر دے گا. لیکن خاتون کہتی ہے کون سا پردہ، پردہ کیا ہوتا ہے، میں کسی پردے کو نہیں مانتی، صحیح ہے، ویسے یہ مولویوں نے پھیلایا ہوا ہے، ہمیں حقوق اپنی خواتین کے، یہ ہٹ درم ہے. اسی طرح ایک شخص کو آپ کہیں کہ نماز پڑھو تو وہ اب کہے کہ انشاءاللہ ضرور پڑھ لوں گا، بس کوتاہی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے باتیں کرتا بہانے کرنا، جسے یہ عاصی ہے، ہٹ درم نہیں ہے، عاصی ہے، یہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. لیکن ایک کہتا ہے کون سی نماز، نماز کیا ہوتی ہے، ویسے ٹائم ضائع نہ کرو میرا بھی، اور ان چیزوں میں میں اپنا فضول وقت ضائع نہیں کرتا، نعوذ باللہ، یہ ہٹ درم ہے. اسی طریقے سے آپ کہتے ہیں ایک قانون، باہمی طور پہ آپ نے قانون بنایا اور ایک خیر کے امر کو انجام دے رہے ہیں، آپ کے وہاں پہ، کیونکہ میں کسی قانون کا نہیں مانتا، یہ کون سی آیت اور روایت ہے، میرے اوپر کوئی تھوڑی کسی نے ولی بنایا، یہ نہیں میں قانون شانون میں مانتا، اس کے تابع نہیں آتا میں. تو یہاں پہ جو قانون کا اس کا ہٹ درمی دکھانا ہے، یہ اس کے اندر ایک صفت ہے، متکبرانہ صفت ہے، کیونکہ ہٹ درمی تکبر کی وجہ سے ہوتی ہے. تکبر کی قسمیں دو ہیں، ایک تکبر عن الحق ہے، حق اور خیر سے تکبر کریں گے یہ بدترین تکبر ہے، اور ایک ہے لوگوں کو پست سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، یہ قابل معافی ہے اگر وہ اپنی اصلاح کر لے. لیکن جو حق سے تکبر کر رہا ہے، یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت اس کے مقابلے میں آ رہا ہے، نہ کہ فقط لوگوں کے. لہٰذا یہ جو یہاں پہ ہے، ایک دفعہ یہ کہتا ہے ہاں قانون سے میں نہیں چل سکتا، اس قانون کے مطابق میرے استطاعت سے باہر ہے، صحیح ہے، یا معذرت خواہی میں کرتا ہوں کہ میں اس کے مطابق نہیں چل سکا، مجھے موقع دے دیں، یہ اس کا مطلب ہے کہ عاصی ہے، خطا کو شمار کر رہا ہے. جو خطا اپنی قبول کرے اور اس خطا کی اصلاح کی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے محبت فرماتا ہے. اور جو سرکشی کرے وہ یقیناً و یقیناً ابلیس کی ولایت میں چلا جاتا ہے، اور شیاطین میں سے ایک شیطان بن جاتا ہے. جیسے یہ ہمیں اپنے معاشرے میں، گھروں کے اندر بہت دکھائی دیتا ہے، اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، جہاں پہ بھی طاقت جس کے پاس ہے، اور جو بے نیاز اب ہو گیا، جب تک اسے ضرورت تھی مثلا ایک جگہ، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا عاجز ہے، جب آپ کی ضرورت اسے ختم ہو گئی، اب دیکھا کہ یہ تو بڑا سرکش ہے. تو اس میں نقصان کسی کا بھی نہیں ہے، نقصان اس شخص کا اپنا ہے، اس کی اس یہ جو صفت ہے وہ اسے ابلیس کے ہاتھوں پہ لے آئے گی، کہ جب تک ضرورت کسی کی رہی اس کے سامنے عاجز رہا. اسے آج کے دور میں دنیا کی عقل مندی شمار کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو تمام کے تمام احسانات اور تمام کے تمام امور خیر جو اس کے وجود سے انجام پا رہے تھے، سب سے سرکش ہو گیا. ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنی، جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے تو وہ طاغوت بن جاتا ہے، وہ طاغوت طغیانیت میں آ جاتا ہے. یہ آپ نے دوسرا مطلب یہاں پہ دیکھا کہ شیطنت اس سے ہے کہ اول حق سے دور ہو. آپ کے سامنے تمرد دکھا رہا ہے یا نہیں، اس کا حق سے دور ہونا حق کی راہ میں تمرد دکھانا ہے، ہٹ درمی دکھانا ہے. نمبر دو، اگر کوئی شخص اعلانیہ طور پہ ہٹ درمی دکھاتا ہے، ہٹ درمی یہی حق کے بارے میں، تو یہ حق سے دور ہے. بس جو حق کی راہ سے دور ہے، بعض اوقات ایک شخص زبان سے تکبر اور ہٹ درمی دکھا رہا ہے، ضد بازی، ایک بندہ عمل سے جلد بازی دکھا رہا ہے، یہ جو ہردرمی ایسی دکھاتا ہے جس میں انکار کا پہلو سامنے آئے، یہ شیطان ہے. ایک دفعہ ہردرمی دکھاتا ہے جس میں انکار کا پہلو نہیں ہے، سر جھکا ہوا ہے، معصیت کار سمجھ رہا ہے، گناہگار، مجرم، اپنے آپ کو اس عمل کی وجہ سے پست خیال کر رہا ہے، عمل شیطان انجام دیا ہے، لیکن اپنے وجود میں ایک نور رکھ رہا ہے، وہ ولایت الہی سے ایک تعلق اپنے وجود میں قائم رکھے ہوئے ہے. ان دو صورتحال کو آپ نے ملاحظہ کیا. بہرحال حق سے اس گناہگار جو پشیمان ہے، توبہ نہیں کی، عمل ترک نہیں کیا، یہ پشیمانی اس کا نور ہے، لیکن عمل کا انجام دینا یہ شیطنت کے ساتھ اس کا ربط ہے. لیکن جو ہر درمی دکھا دیتا ہے اور انکار، عمل سے انکار کرتا ہے، رویے سے انکار کرتا ہے، زبان سے انکار، مختلف طرح سے انکار ہوتے ہیں، کوئی خاموشی سے انکار کر، خاموش رہتا ہے، یہ خاموشی اس کا انکار ہے، یہ خاموش رہنا انکار ہے. یہ جو منکر ہے حق کا، یہ حقیقی معنی میں حق سے دور ہے، اور یہ حقیقی معنی میں شیطان کلمے کا اس کے اوپر بولا جائے اس کا حق رکھتا ہے. اس طرح بقیہ نے بھی ذکر کیا ہے کلمہ شیطان کا معنی. بعض نے شیطان کا جو کلمہ ہے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ آرامیہ جو زبان تھی، قدیم سامی زبان ہے آرامی، اس سے یہ جو نسلیں مختلف گزری ہیں ان میں ایک معروف ہے زبان آرامی، اس سے یہ اخذ کیا گیا ہے. صاحب تحقیق اس کا ذکر کرتے ہیں معنی، المیل عن الحق، حق سے رخ پھیر لینا، والاستقامہ، اور حق سے رخ پھیر کے اسی ٹیڑھے پن کے اوپر قائم رہنا. اگر حق سے رخ پھیر کے واپس آ جاتا ہے، شیطان نہیں ہے، اگر اس کے اوپر استقامت سے ڈٹا رہتا ہے، صحیح، اپنی کجروی کے اوپر استقامت سے ڈٹا رہتا ہے، تو یہ شیطان ہے. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ عبری اور سوریانی زبان سے اخذ کیا گیا ہے، اور اس کے مصادیق میں سے یہ ہے کہ حق سے دور ہونا اللہ کی رحمت سے دور ہونا ہے، اور اس کا اطلاق انس اور جن اور حیوان تینوں کی پر کیا گیا ہے. جن کی پر کس طریقے سے کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، یہ شیطان الرجیم کا قول قرآن کریم اس کا کلام نہیں ہے، حفظا من کل شیطان مارد، یہ جتنے بھی تمرد شیاطین میں پایا جاتا ہے ان سے محفوظ رکھنے کے لیے، ان لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو. ادھر مراد شیطان سے ان کا کہنا ہے کہ جن ہے. انسانوں میں بھی بولا جاتا ہے یہ لفظ، صحیح ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، اذا خلوا الی شیاطینہم، جب یہ اپنے شیاطین کے ساتھ تنہائیوں میں ہوتے ہیں، قالوا انا معکم، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ایسے ہوتا ہے نا کہ سامنے کہہ دیں کہ نہیں نہیں ہاں آپ کے تابع ہیں، پیچھے جاتے کہتے ہیں اس کی کس نے سننی ہے، اب اس کے ساتھ کس نے چلنا ہے. یہ خود ادا ہی بڑی منفی ادا ہے. وہ جاتا ہے بعض اوقات یہ والے نہیں موضوع ہوتے، کسی آپ نے ہمارے عام اداری امور میں اس طرح کے مدارس ہیں، سکول ہیں، یونیورسٹیز ہیں، دفاتر ہیں، ان میں یہ والے امور عموماً انجام پاتے ہیں. ایک بندے سے ملے، اب آپ کے اوپر آپ اس سے نہیں کچھ کہہ سکتے، مثلا بدتمیزی نہیں کر سکتے، شکوہ نہیں کر سکتے، آپ کہتے ہیں کہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، جب چلے جاتے ہیں وہ ایک تقاضا کرتا ہے پھر آپ کل تشریف لائیں گے یا یہ کام کریں گے، کہتے ہیں ہاں جی ضرور، بہترین انداز میں، بڑے عاجزانہ انداز میں. اور جب وہ واپس اپنے دوستوں میں آتا ہے تو کہتا ہے یار اس کا کس نے ساتھ دینا ہے، تو ویسے ہی وہ ہے، فلاں ہے، اور کئی گلے شکوے کرتا ہے، کہتا ہے میں تو تم لوگوں کے ساتھ ہوں، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ مل کے چلیں گے، یا کل یہ کریں گے، فلاں کریں گے. یہ خود ایک غیر مناسب حرکت ہے، غیر مناسب عمل ہے، لہذا یہ پلان ہی نہیں اس طرح کا بنانا چاہیے. پلان بنانا چاہیے واضح موقف رکھ کے، وہ زد اپنے اوپر آنے دیں کہ جو آپ کے ایک موقف حق کی وجہ سے، جو آپ قانونی طور پہ یا اخلاقی طور پہ یا انسانی حقوق کے طور پہ ایک حق رکھتے ہیں، اس کی اساس پہ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے یا اگر کسی کوئی زد پہنچتی ہے اسے آنے دیں، لیکن اپنے آپ کو واضح موقف کے ساتھ رکھیں. لہذا ادھر آپ نے دیکھا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، کہ ہم نے ہر نبی کے لیے اسی طرح سے عدو قرار دیا ہے جو انس اور جن میں، بس انسانوں پر بھی کلمہ شیطان، بولا گیا، قرآن کی واضح صراحت کے ساتھ یہ ذکر ہوا ہے. پھر ادھر شیطان کے حوالے سے مختلف امور کا تذکرہ ہے کہ اس کو ہم انشاءاللہ تعالی اگلے دروس میں اس کتاب سے استفادہ کرتے رہیں گے کہ انہوں نے بقیہ قرآن کی آیات سے صفات کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان کی، اور پہلی صفت یہ ذکر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جن ہو یا انس ہو، اگر وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے یعنی اللہ کی اطاعت سے باہر لے کے آتا ہے، تو یہ جو گمراہ کر رہا ہے وہ کون ہے؟ شیطان. کیونکہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانَ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، بہت بڑی گمراہی کا شکار کر دے. ہمارے پاس جو قلیل سا وقت ہے، ہم اس میں اب ایک خاص ترتیب سے قرآن کریم کے آیات کو ملاحظہ کریں گے اور ایک ترتیب بیان کرتے ہیں. اگرچہ یہ جو صاحب تحقیق ہیں انہوں نے قرآن کے لغوی کلمات کی تحقیق کرنے کے بعد تمام آیات کو مناسب طور پہ پیش نظر رکھتے ہوئے اہم اہم نکات اور اوصاف کا تذکرہ کیا جو مطالعے کے اعتبار سے انتہائی بہترین ہے، لیکن ہم ایک اور انداز سے اسے چلتے ہیں تاکہ مختصر وقت میں وسیع ہم فائدہ اٹھا سکیں، کیونکہ یہ والے تحقیقی امور ہیں اور طولانی امور ہیں. مثلا اب کلمہ اضلال اسے پہلے کھولا جائے، پھر دشمنی اسے پہلے کھولا جائے، اس طرح سے بہت زیادہ ہیڈنگز بن جائیں گی. ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. اول، جو شیطان کا قرآن نے تعارف کرایا اس تعارف کو ہم پڑھیں. کیا تعارف شیطان کا کرایا؟ ابلیس کا تعارف تو آپ پڑھ چکے، وہ خلقت آدم علیہ السلام سے تعلق رکھتا تھا اور اصول کفر کو آپ نے ملاحظہ کیا. اصول کفر کیا ہیں؟ تکبر، حسد اور حرص، لالچ. یہ تین امراض جس کو لگ جائیں اور وہ علاج نہ کرے تو یہ تین امراض اس کو پھیلتے پھیلتے ایمان سے خارج کر دیں گے. ممکن ہے کہ ظاہراً وہ دین اسلام کا نام لے رہا ہو، ظاہراً وہ مومنین کی رسوم میں شرکت کر رہا ہو، رسومات میں شرکت کرتا ہو، مثلاً مراسم میں جشن ہیں، مراسم میں عزاداری ہیں، یا اور دیگر نکاح طلاق وغیرہ جو معاشرے میں رائج چیزیں ہیں، لیکن اندر سے ایمان کھویا ہوا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ تین امراض. اس لیے یہ تین امراض اگر ابلیس کو اس قدر بڑے مقام سے گرا سکتے ہیں تو پھر یہ انسان تو کوئی چیز نہیں ہے. ابلیس اپنے مرض کا علاج نہیں کر سکا نا، تکبر اور حسد، ان دو کا علاج نہیں کر سکا اور وہ گر گیا. یہاں تک کہ ہم نے جو ایک پھر واقعہ پڑھا انس ابن مالک کی زبانی، تو اس میں کہا گیا کہ قبر آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو توبہ ہو جائے گی. تو اس نے کہا کہ میں نے ان کی زندگی میں تو نہیں کی ہے سجدہ، تو میں کیسے وفات کے بعد سجدہ کر سکتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی مرض حائل ہوتا ہے، مرض رکاوٹ بنتا ہے. لہذا شیطان کا اب آپ تعارف دیکھیں کیا ہے. لغتاً تو آپ نے دیکھ لیا کہ ہر وہ شخص کہ جو حق سے دور ہے، یعنی ہدایت اور حق سے ٹکراتا شیطان ہے. اگر موقف میں نہیں ٹکراتا تو موقف کے اعتبار سے ولایت الہی میں ہے، عمل کے اعتبار سے شیطان ہے. لیکن اگر موقف سے بھی ٹکراتا ہے اور عمل سے بھی ٹکراتا ہے تو اس کا تو کوئی تعلق ولایت الہی سے نہیں بنے گا، اور یہ کاملاً و کاملاً گمراہی اور ضلالت اور شیاطین کے لشکر میں شمار ہونے شروع ہو جائے گا. بس آپ نے ادھر دیکھا کہ ایک پہلو ہمارے پاس اس طرح سے آ جائے گا. دوسرا پہلو ہمارے پاس آئے گا کہ شیطان، اس کا جو تعارف قرآن کریم نے کرایا ہے، اسی ضمن میں یہ والا تعارف آئے گا. یہ دونوں پہلو ایک ساتھ ہی ہم مطالعہ کر پائیں گے کہ شیطان اور شیطان کس طریقے سے انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہے، اغوا کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، کیا کیا اس کے حربے ہیں. حربوں کا اب ہم بیان پڑھیں گے، یعنی ہماری ساری توجہ کس پہ ہوگی؟ حربوں کے اوپر. پہلے بھی یہ تھی لیکن اب زیادہ توجہ ہماری رہے گی، کیونکہ پہلے ہم نے جتنے واقعات پڑھے وہ تھے انبیاء علیہ السلام و اوصیاء علیہ السلام، تو ان بزرگ ہستیوں کے ساتھ تو ابلیس کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اپنی جتنی کوشش کرتا ہے. اس لیے ابلیس نے ان کے برخلاف تو بہت وسیع کوشش کی اور وہ بڑی بڑی مصیبتوں میں کامیاب نکل آئے. ہمارے لیے یہاں پہ نقطۂ ہدایت واضح ہے کہ اگر ہم انہی انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلیں تو اگر وہ انہی جیسی مصیبتیں ہمارے لیے کھڑی کر دے تو جس طرح انبیاء اس راہ کو اختیار کر کے کامیاب ہوئے ہیں، ہم بھی اس راہ کو ترک نہ کریں، کامیاب ہو جائیں گے. اب ہم آگے بڑھتے ہیں لیکن اب دقیق انداز میں دیکھیں گے آیات اور روایات سے. دوسرا پہلو اس میں جو ہم پڑھیں گے وہ ہے بچا کیسا جائے، یہ بہت مہم ہے، بچیں کیسے اس شیطان سے، یہ اس کے زمرے میں ہم پڑھیں گے. آج ہم شیاطین کے حوالے سے، کیونکہ استعاذہ بچنے کا پہلا اصول ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، یہ کیا ہے؟ پہلا قرآن کریم کا اصول ہے شیاطین سے بچنے کے لیے. لیکن اس کو فہم سے انسان حاصل کرے. استعاذہ کا ہم کل انشاءاللہ تعالی تذکرہ پڑھیں گے. آج ہم ایک اور امر کو پڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کے آیات میں تذکرہ زیادہ ہے. شیاطین میں سے ایک شیطان وسواس خناس کا تذکرہ قرآن نے سورۃ الناس میں کیا ہے. صحیح ہے؟ اگر آپ سورۃ الناس میں دیکھیں تو آغاز کس طرح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے رب کے پاس پناہ لیتا ہوں. یعنی جس سے پناہ لینا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے، اکیلا تنہا نہیں بچ سکتا اور بہت خطرے میں میں ہوں، اس لیے اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے پناہ لیتا ہوں. اگر انسان کوئی بلا بہت زیادہ محکم نہ ہو، یا جو مصیبت سامنے آ رہی ہے بہت اسے ٹکراؤ مشکل ہو، لیکن وہ اس کی سطح جانتا ہے کہ میں نے اگر اس بندے سے مدد لے لی، اپنے باپ کے پاس میں نے پناہ لے لی، اسے بچ جاؤں گا، تو پھر وہ گھر بھاگ کے نہیں جائے گا، ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن اگر مصیبت اتنی بڑی ہے تو وہ باپ کو تر کر کے کہاں جائے گا؟ گھر میں. اور اگر اس سے بھی بڑی ہے تو ممکن ہے وطن کو تر کر کے چلا جائے، اتنا ہی پیچھے ہوتا چلا جائے گا نا. یہاں پہ آپ اعوذ سے پہچانیں کہ کتنی بڑی مصیبت لاحق ہے. پورے قرآن کریم میں کسی جگہ پر بھی کسی بڑی سے بڑی مصیبت میں اللہ سبحانہ وتعالی کے پاس پناہ اس طریقے سے لینے کا بیان نہیں وارد ہوا جیسا سورۃ الناس میں ہے. قل اعوذ برب الناس، لوگوں کے رب کے پاس پناہ لیتا ہوں. ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے اس کے پاس پناہ لیتا ہوں، کہ اس کی سلطنت میں نہیں اس کی مرضی کے مطابق کوئی چیز چل سکتی. الہ الناس، لوگوں کے معبود کے پاس پناہ لیتا ہوں. تین پناہوں کے بعد تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ بھلا کتنی خطرناک ہے. من شر الوسواس الخناس، یہاں پہ وسواس خناس ایک نام ہے، مرکب ہے یہ. صحیح ہے؟ مثلا کہتے ہیں نا من شر الجن، یا من شر الزلزلات، من شر المرض. ادھر شر کے بعد کیا آ رہا ہے؟ مرکب آ رہا ہے، الوسواس الخناس. قرآن کریم نے ابلیس کے بعد جس کا تعارف خصوصی طور پہ کرایا ہے شیاطین میں سے، وہ وسواس خناس ہے. وہ وسواس خناس، وسواس خناس ابلیس کے خصوصی افراد میں سے ہے، خصوصی لشکر کے خصوصی، یعنی یہ آپ کہہ لیں کہ یہ اسپیشل اس کی جو ہے نا فوج ہے، اسپیشل جو اس کے بندے ہیں وہ ہیں یہ. من شر الوسواس الخناس، کرتا کیا وسواس الخناس؟ خود یہ سورہ بتا رہی ہے. الذی یوسوس، وسوسہ ڈالتا ہے. فی صدور الناس، لوگوں کے سینوں تک اس کی رسائی ہے. سوال پیدا ہوگا لوگوں کے سینوں تک کیسے رسائی ہے؟ ہمارے پاس کوئی اس کے حوالے سے آیات کریمہ یا معتبر احادیث تو آپ گزشتہ دروس میں سن چکے ہیں. حدیث ہم نے کون سی مطالعہ کی تھی؟ ہر انسان کے نفس میں دو کان ہیں. اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کریں، ہمارے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بیٹھے بیٹھے برا خیال آ گیا، بیٹھے بیٹھے اگلے سے انتقام کا جامع پلان آ گیا، یہ نہ سمجھے میں بڑا ذہین ہو گیا ہوں، بڑا فتین ہو گیا ہوں. ابلیس ہے، شیاطین ہے، خناس ہے، وسواس خناس ہے کہ جس نے یہ پلان ذہن میں ڈالا ہے، الٹا پلان. لہذا وسواس خناس بولتا ہے، ادھر کیچ کرنے کا اندر وہ پروگرامنگ بھی ہوئی ہوئی ہے اور چپ بھی لگی ہوئی ہے، جسے قرآن بیان کرتا ہے فالہمہا فجورہا و تقواہا، یا ہم نے ان ہدیناہو سبیلا اما شاکرا و اما کفورا، ہدایت ہم نے دے دیے دونوں راستوں کی طرف، اب یہ ناشکرہ بنے یا اللہ کا شکر گزار بنے. لہذا صدور الناس تک، لوگوں کے سینوں تک وسواس خناس کی رسائی ہے. من الجنت والناس، یہ کون ہے من الجنت والناس؟ یہ من بیانیہ ہے، کس کو بیان کر رہا ہے؟ وسواس خناس. وسواس خناس خاص قسم کا شیطان ہے، عام شیطان نہیں ہے، یہ ذہن نشین کریں. کیا ہے؟ خاص قسم کا یہ شیطان ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے۔ وسواس خناس کے حوالے سے ہمارے پاس تھوڑا سا بیان ہے، میں آپ کی خدمت میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ دو واقعات ہیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلا ہے ان کی امالی شیخ صدوق، جسے مجالی سے صدوق بھی کہتے ہیں۔ اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت شیخ صدوق نے نقل کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ لما نزلت ھذہ الآیۃ، جب یہ آیت نازل ہوئی قرآن کریم کی، اذا فعلوا فاحشۃ، انشاءاللہ فحاشی کے امر کو دوبارہ شیاطین کے تناظر میں پڑھیں گے۔ ابلیس کے تناظر میں تو ہم جنسی بہرہ روی کو پڑھ چکے، اب ہم کلمہ فحاشی، کیونکہ قرآن نے کلمہ فحاشی کو تکرار سے ذکر کیا ہے، صحیح ہے کہ وینہ عن الفحشاء یا تنہا عن الفحشاء، فحشاء اور فحاشی اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ اسے نہیں فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اذا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور وہ لوگ جو فحاشی کو انجام دیتے ہیں، وظلموا انفسهم، اور اپنے نفوس کے اوپر انہوں نے گناہ کر کے ظلم انجام دیا، ذکروا اللہ، وہ اللہ کا ذکر پڑھتے ہیں، واستغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے گا یا نہیں؟ حتماً معاف کر دے گا۔ یہ جب آیت نازل ہوئی، صعد ابلیس جبلا بمکہ، مکہ کے ایک بڑے پہاڑ کے اوپر، اس کو کیا کہا جاتا تھا، ثور پہاڑ، جہاں پہ یہ غار ثور بھی ہے۔ غار ثور ایک بلند پہاڑ ہے، غار حرا کی نسبت پہاڑ بلند ہے لیکن راستہ ہموار ہے اس کا، غار حرا اس کی نسبت چھوٹا پہاڑ ہے لیکن بڑا تھکا دینے والا راستہ ہے۔ ابھی تو سیڑھیاں انہوں نے بنا دی، ورنہ چند گھنٹوں میں اوپر تک پہنچ پاتے تھے، اتنا سخت وہ پہاڑ ہے۔ اور یہ تعجب کی چیز ہے کہ جناب خدیجہ علیہ السلام وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ کہاں ایک مالدار خاتون جس کے آس پاس کنیز خادم غلام کے ڈھیر ہوں، ایک اشارے پہ سارے کام کرتے ہیں، اور رسول کی خدمت کے لیے اپنے وجود کو جناب خدیجہ علیہ السلام نے وقف کیا ہے، اس سے خدمت رسالت و امامت، امت کو اس کا سلیقہ سیکھنا چاہیے کہ جب یہ نوبت آ جائے تو اپنے آپ کو پیش کرو، چھوڑو اپنی گاڑی گھر بار منصب سب چیزیں چھوڑو، تم خادم بن جاؤ ان ہستیوں کے سامنے۔ یہ اطاعت گزار طریقہ کار ہے ان کی ہستی، ان کی شان و شوکت کے مطابق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آئی میں اہل بیت علیہ السلام کی منزلت اللہ نے یہ قرار دیا کہ ان کے سامنے خادم بن کے انسان رہے۔ غار ثور، ثور کہتے ہیں بیل، بیل لمبا ہوتا ہے نا اور اس کا کوہان سا نکلا ہوتا ہے، تو انہوں نے بھی پہاڑوں کے نام اسی طرح رکھے ہوئے تھے، ایک پہاڑ ہے دور سے وہ کوہان ٹائپ نکلی ہوئی لگتی ہے، تو انہوں نے اس کا نام ثور رکھ دیا۔ ابلیس چڑھا اس پہاڑ کی چوٹی پہ، چوٹی پہ چڑھ کے اس نے فصرخ بعلی صوتہ بعفاریتہ، اپنے عفریتوں کو، وہ جو چیلے ہیں، ان کو اونچی چیخ کی آواز ماری اور بلایا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا کیسا تعلق ہے ان سے، وحی کا تعلق ہے۔ اب وحی میں انہیں سب کو چیخ سنائی دی، عام لوگوں کو نہیں یہ چیخ سنائی دے گی، انہیں خوب یہ چیخ سنائی دی، دوڑے دوڑے حاضر ہو گئے، فاجتمعوا الیہ، اور اس کے پاس جمع ہو گئے، فقالوا، کہنے لگے، یا سیدنا، اے ہمارے سید و سردار، لما دعوتنا، کیوں ہمیں دعوت دی آپ نے، قال نزلت ھذہ الآیۃ، یہ آیت نازل ہوئی ہے، یعنی تم لوگوں کو غافل پڑے ہوئے تکلیف ہی نہیں ہے کوئی، یہ آیت نازل ہو گئی ہے، فمن لہا، اس آیت کے لیے کون ہے کہ جو علاج کرے، کیونکہ وہ فحاشی انجام دینے کے بعد، گناہ انجام دینے کے بعد اللہ کا ذکر کر کے توبہ کر رہے ہیں، اور یہ آیت نازل ہوگی تو اللہ معاف فرما رہا ہے، یعنی اللہ نے توبہ کا دروازہ اور توبہ کا میدان اتنا وسیع قرار دے دیا ہے کہ فحاشی میں پڑا ہوا انسان اور گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان، وہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرے اور استغفار کرے، اللہ اسے معاف کر دے گا، تو اس آیت کا کون توڑ لے کے آئے گا؟ تو توڑ لانے کے لیے جب اس نے کہا، فقام عفریت من الشیاطین، ایک عفریت شیاطین میں سے کھڑا ہو گیا، اب اپنے منصوبے بنانے لگا، فقال انا لہا بکذا وکذا، اس آیت کا توڑ میں اس طرح سے کروں گا۔ تو ابلیس نے کہا، قال لست لہا، سائڈ پہ ہو جاؤ، تم یہ کام نہیں کر سکتے، تمہارا منصوبہ ناکام ہے. فقال، فقام آخر، پھر دوسرا عفریت کھڑا ہوا. فقال مثل ذلك، اسی طرح اس نے بھی کوئی ایک منصوبہ بنا کے پیش کیا کہ اس آیت کا توڑ میں اس طرح سے کروں گا. یعنی آیت کے اوپر توجہ کریں کہ جب یہ فحاشی انجام دیتے ہیں اور اپنی جانوں پہ ظلم کرتے، گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کریں. اس لیے جو الحمد، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمد، یا اس طرح کے کلمات، یہ چھوٹے کلمات نہیں ہیں، بہت اثر گزار ہیں، انہیں حقیر نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں. لہذا یہ اللہ کا ذکر کریں، اور کیا کریں؟ استغفار. اسی لیے کہتے ہیں نماز سے کامل تر عبادت نہیں ہے. اس میں تلاوت قرآن بھی ہے، اس میں مناجات بھی ہے، اس میں دعا بھی ہے، اس میں ذکر بھی ہے، اس میں رکوع بھی ہے، اس میں سجود بھی ہے، اس میں عاجزی و انکساری بھی ہے. اوج کی عاجزی و انکساری رکوع اور سجود، کامل عبادت ہے. کوئی نماز کے علاوہ کامل ایسی عبادت وجود نہیں رکھتی. اس لیے نماز اللہ کو سب سے پسند ہے اعمال میں. دو رکعت نماز ادا کرے خدا کی طرف کامل توجہ رکھتے ہوئے. لہذا آپ نے دیکھا کہ اس نے بھی اسی طرح ایک پلان. اب آیت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے، جنہوں نے گناہوں میں وقت گزارا، یعنی ابلیس نے ساری عمر محنت کیا کہ اسے اغوا کر کے اپنے پاس قائم دائم رکھے، ایک ذکر اور استغفار وہ اللہ کی ولایت میں اسے تبدیل کر دے گا، ادھر منتقل کر دے گا. تو اب انہیں پریشانی لائق ہوگی یا نہیں کہ ہماری تو ساری محنت ضائع گئی، ساری محنت رائے گاہ گئی، تو کون ہے جو اس آیت کا توڑ لائے؟ یعنی آیت کا توڑ کیا لائے گا؟ وہ آیت کا توڑ لائے گا کہ اس طریقے سے اسے فحاشی اور گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا مبتلا رکھے کہ وہ اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف نہ آئے. اگر اللہ کے ذکر اور استغفار کی طرف آ گیا تو پھر اغوا کر کے دوبارہ لے کے آئے. اگر آ گیا، توبہ کر لی، تو دوبارہ کیا کرے؟ دوبارہ اس کو ولایت الہی سے توڑ کے ابلیس کی ولایت اور حاکمیت میں لے کے آئے. تو انہوں نے، اب دوسرے نے بھی اپنا پلان اور منصوبہ بتایا. دوسرے نے جب پلان بنایا تو پھر ابلیس نے کہا، فقال لست لہا، تیرا پلان بھی ناکام ہے، تو سائڈ پہ ہو جا، نہیں اس پائے کا تو بھی نہیں ہے کہ اس آیت کا توڑ نکالنا. فقال الوسواس الخناس، پھر کون کھڑا ہوا؟ اس لیے یہ متعارف کرانا چاہیے وسواس خناس کون ہے. خالی خناس خناس نہ بولیں، پورا لفظ بولیں. کیا پورا لفظ ہے؟ وسواس خناس. جیسے اگر ہم خالی کلمہ کہیں عمران، خالی کلمہ کے، مثلا اپنوں میں سے آپ کے خالی بلال نہیں پتہ لگے گا، یا خالی فلام مثلا تقی، خالی فلام مثلا کوئی اور نام لے لیں، اس سے کچھ پتہ لگے گا نہیں. لیکن جب آپ پورا نام لیں گے پتہ لگے گا، نمایاں ہو جائے گا کہ معین ہو جائے گا. جیسے آج کے دور میں وسواس خناس پھیلانے والے زیادہ ہیں کہ دعائے جوشن کبیر کے نام پہ ماہ مبارک رمضان میں تواغیت کی حمایت، عمران خان جیسے تواغیت کی حمایت کے لیے تشیع کو اکٹھا کرنے کے لیے آ گئے ہیں. واقعی بہت تشیع کی یہ ذلت ہے کہ کرے ارض کے اوپر جو اپنے عمل اور افکار ہر دو لحاظ سے شیاطین میں سے ہے، وہ ماہ مبارک رمضان جو اللہ تعالیٰ نے شیاطین سے گردنیں چھڑانے کے لیے اور جہنم سے گردنیں آزاد کرانے کے لیے رکھی ہیں، انہیں انہی دعاؤں اور توحید اور ولایت کے نام پہ ان شیاطین کی محبت اور ان کے ساتھ پیوست کرنے کی، ان الہی محافل کو ذریعہ بنا کے کوششیں کی جائیں کہ تاریخ تشیع میں اس قدر پستی کی مثال ہمیں نہیں ملتی. لہذا اس کی شدید مذمت ہونی چاہیے کہ یہ پاکیزہ دعاؤں کی محافل، یہ پاکیزہ جو ماہ مبارک رمضان کے ایام اور راتیں ہیں، ان کے اندر ان پست ترین حکمرانوں، ان شیاطین، اغوا شدہ نفوس، ان سے اظہار برات کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی محبت جو ہے وہ دلوں میں ڈالنے کے لیے خوشنما نام لے کے اور خوشنما موارد اور مواقع لا کے ان کی محبت شیعوں کے دلوں میں ڈالنے لگ جائے. یہ واقعی شیعوں کو اغوا کرنے والی بات ہے. جن سے نفرت دلانی چاہیے تھی، ان کی محبت دلوں میں دعائے جوشن کبیر کے نام پہ، اعمال رمضان المبارک کے نام پہ ڈالی جائے، اور وہ حقیقی وارث خلیفۃ اللہ، حجت اللہ، امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو حق رکھتے ہیں کہ ان سے دلوں کی امید بندھوائی جائے، جو اصل حاکم ہے پوری کائنات کے اوپر، جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ نے واجب قرار دی ہے، جن کی محبت کو عبادت اللہ نے قرار دیا ہے، اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے، اس کے لیے ایک پوسٹر نہیں چھاپا جاتا، اس کے لیے ایک دعائے جوشن کبیر کے لیے اعلان کر کے یہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام جو حقیقی وارث ہے، جو نجات دہندہ ہے ظلم و ستم سے، اس کے لیے راہ ہموار نہیں کی جاتی۔ لہٰذا یہ مقام احتجاج ہے، تشیع کے اندر ہونا چاہیے مقام احتجاج، کہ اس طرح کی پستیوں کو برملا طور پہ معاشرے میں نہیں آنا چاہیے۔ لہذا آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ وسواس خناس آیا، ہم پڑھ چکے من الجنت والناس، وسواس خناس وہ جن و انس میں ہوتے ہیں، وہ مومنین کے صدور تک رسائی رکھتے ہیں، عابد کے پاس عابد گزار بن کے شیطان آتا ہے، مومن کے پاس مومنوں والی علامتیں لے کے آئے گا، ان کی محافلوں کے نام لے کے آئے گا۔ لہذا ان صداؤں کے اوپر کسی صورت بھی توجہ نہیں دینی چاہیے۔ وسواس خناس، اس نے کہا انا لہا، میں اس کا علاج کروں گا۔ قال بماذا، کس طرح سے تو کرے گا، پلان تو اپنا بتا، اس آیت کا کیسے توڑ لائے گا۔ قال اعدہم و امنیہم، میں انہیں دلاسے دوں گا، مختلف چیزوں کے خواب دکھاؤں گا، مثلا یہ کام کرو تمہیں بھی ایک ٹکٹ خان صاحب کی طرف سے مل جائے گا، تم بھی نامزد ہو جاؤ گے اس کی طرف سے، سیاست میں قدم رکھو گے۔ وہ امنیہم، امیدیں بڑھا دوں گا، عمران خان کی ایک دفعہ حمایت کرو، حکومت میں آ جاؤ، پھر شیعوں والے کام کرنا، ابھی سارے شیعہ شیطانوں والے کام کر لو، جب ان کے ہاتھ میں چڑھ جاؤ گے تو پھر شیعوں والے امام زمان علیہ السلام والے کام کرنا۔ سب سے پست ترین یہی خواب ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلے چھوٹے امور میں وہ اپنے مطابق چلا لے، اور جب پوری اس کی گرفت میں آ جائے تو وہ آپ کو اپنی مرضی چلانے دے گا، آپ کو اپنے دین کے مطابق حرکت کرنے دے گا؟ کیسے ممکن ہے، ابھی تو آزاد ہیں اس کے ہاتھوں سے، اور وہ ایک روح خوش نما تصویر اور خوش نما شعار بلند کرتا ہے، غلام آزادی کا نعرہ لگا ہے، جو اپنے وجود میں کئی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، تو اسے غلام کی آزادی کا نعرہ ایک خواب ہے، دھوکہ ہے۔ اگر آزاد غلامی سے آزادی کا نعرہ لگائے، یہ برحق نعرہ ہے۔ لہذا ہر لفظ جو منہ سے ادا ہو جائے وہ اس کی شخصیت کی عکاسی نہیں کرتا۔ لہذا وسواس خناس کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کہ اعدہم، دلاسے دوں گا، و امنیہم، خواب دکھاؤں گا، یہ کر لو، اس طرح شہرت ہو جائے گی، اس طرح پیسہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، حتی یواقعوا الخطیئہ، یہاں تک کہ وہ لوگ خطا میں گرفتار ہو جائیں گے، فاذا وقعوا الخطیئہ انسیتہم الاستغفار، اور جب وہ خطا کا شکار ہو جائیں گے تو اتنا مشغول میں کروں گا، اتنا مشغول کروں گا، استغفار انہیں بھلا دوں گا، منہ سے استغفار کہہ رہے ہوں گے، دل ان کے استغفار نہیں کر رہے ہوں گے، پیسے کے لیے وہ محافل سجائیں گے، سیاست چمکانے کے لیے وہ قدم بڑھائیں گے، اللہ کا نام، رسول کا نام، امام کا نام، دعاؤں کا نام سیاست کی غرض سے لیں گے، اندر استغفار نہیں ہے ان کے۔ فقال انت لہا، ابلیس نے کہا تو کامیاب ہے، تو کامیاب ہے، فوکل بها الى یوم القیامہ، قیامت تک وسواس خناس کو اس کام کے لیے رکھ دیا، یہ آئے گا، امیدیں دلائے گا، شیاطین من الجنت والناس، جن تو نظر نہیں آتے، ناس تو نظر آتے ہیں نا، ان سے تو بچے۔ آخری اس روایت کے اوپر اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ علل الشرائع میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث منقول ہے، ظاہراً معتبر بھی ہے یہ، کہ ابو بصیر کہتے ہیں سأل تو ہو عن الخناس، میں نے پوچھا یہ خناس کیوں اس کا نام پڑ گیا، وسوسے وسواس الخناس قرآن نے جو بیان کیا ہے، تو فرمایا قال ان ابلیس یلتقم القلب فإذا ذکر اللہ خنسا، کہتے ہیں یہ جو ہے نا اندر لے جانا، التقما نگل جانے کو کہتے ہیں، کہ یہ قلب کو پورا نگل جاتا ہے اپنے وجود میں، یعنی اگلے بندے کو پورا اپنے وجود میں گھیر لیتا ہے۔ ویسے ہی تو یہ نہیں ہوتا کہ حوض علمیہ کے اتنے پڑھے لکھے افراد، وہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے درس دیتے ہیں، مجالس پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتے ہیں، ٹکراؤ یزید کے ساتھ بتاتے ہیں، اپنے دور میں ایک چھوٹے سے منظر زینت و منظر سیاست کی جو شہوت ہے اس کے اوپر گر جائیں، آخر یہ التقام ہے، ابلیس پورا گھیر لیتا ہے، یلتقم القلب، انسانی نفس کے اوپر پورا غالب آ جاتا ہے۔ آپ لقمہ لیں، और उसके बाद निकल जाए, निकल के कहाँ जाएगा वो, मैदे में। मैदे ने जिस तरह घेराव किया होता है ना, इबलीस नफूस का इस तरह से घेराव करता है, मैदे हर तरफ से पकड़ा होता है, उसे दबाया होता है अपने अंदर। अच्छा, फ़ाइज़ा ज़िक्र अल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र होता है, खनासा, अब सुकड़ने लग जाता है, सुकड़ता 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 है, फ़लिज़ालिक सुम्मियल खन्नास, इसलिए खन्नास कहते हैं इसे, क्योंकि जितना अल्लाह का जिक्र करोगे उतना सुकड़ता जाएगा सुकड़ता जाएगा, यहाँ तक कि आपका दिल आज़ाद हो जाएगा। अल्लाह का जिक्र किया है वो आज़ाद करने का बायस है, यानी अल्लाह की तरफ तवज्जो, जिक्र हकीकी, ना कि खाली ज़ुबान से एक कलीमे का अदा करना, जिक्र हकीकी वो खन्नासियत का बायस इसके बनता है, इसका रंग उड़ जाता है, सुकड़ता है। बात चीज़ें आपने देखी होंगी ना, गुब्बारा आपने देखा होगा, फूलता तो घेर लेता है, उसके बाद हवा निकले तो वो छोटा सा सुकड़ जाता है, इसकी हालत भी ऐसी होती है। वैसे तो इसने पूरी रूह को घेर लिया, अब उसकी रूह अंदर से कल्ब इंसानी जितना जिक्र पढ़ता जाएगा ये छोटा सा हो जाता है, कल्ब इसके सामने एक बड़ी एक ताकत बन के आश्कार हो जाता है, जबल अजीम बन के सामने आ जाता है, जिसे देख के ये मबहूत और हैरतज़दा खौफज़दा हो जाता है और फरार कर जाता है। ये है वसवास खन्नास, यानी वसवास उसका काम है, खन्नास सिफत है कि छुटकारा भी उतना ही आसान है, वसवसा जब डालता है तो पूरा घेर लेता है। तो ये आपने वसवास खन्नास का तआरुफ़ कुरान करीम की आयात और रिवायात अहले बैत अलैहिस्सलाम के तनाजुर में देखा। इंशाल्लाह अगले दर्स में शैतान का मुलाहिज़ा करेंगे। सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।